الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. دوستوں، معزز ساتھیوں، نشین دینی بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، سکتا ہے عرب کی جغرافی اور وہاں کے موسموں کے حساب سے یہ مہینے بہار کے کہلاتے ہوں، اس لیے اس کا نام ربیع رکھا گیا. لیکن ظاہری اور باطنی بہار سے ہٹ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے روحانی اور ایمانی اعتبارات سے یقیناً یہ بہار ہی کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جن کے آنے سے انسانیت کی قسمت بدل گئی، انسانوں کے عقائد بدل گئے، احوال بدل گئے، اعمال بدل گئے، اخلاق و کردار بدل گئے، اچھائیوں کی لہر میں آ گئے. ہر قسم میں جو کچھ بھی خرابیاں اور نگاہ آ چکا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ عزوجل نے ان تمام تر شعبوں میں اچھائیوں کو وجود بخشا. پر ظاہری اعتبارات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا ظہور ایک قول کے مطابق دار ربیع الاول کو، مشہور قول کے مطابق یہی ہے بارہ ربیع الاول، لیکن بعض محققین نے آٹھ ربیع الاول، بعد میں نو ربیع الاول بھی بتلایا ہے. پیر کے دن جس سال کے ابرہے کی ہلاکت و بربادی اور اس کی شکست کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے واقعے کے چند دنوں بعد ہی، چند سے مراد دو مہینے کے اندر اندر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عیسوی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے چھٹویں صدی عیسوی چل رہی تھی، 570 عیسوی تھی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. علی طیب صاحب علیہ رحمہ کے قول کے مطابق ولادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولادت جسمانی، ایک ولادت روحانی. فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی گویا، اور جب آپ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی تو جب اللہ عزوجل نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ کی ولادت روحانی ہے، اس طرح تعبیر کرتے ہیں. اور پھر آپ ہی نے ایک اور انداز سے بھی تعبیر فرمائی، ابھی فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو جمال محمدی کا ظہور ہوا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور 40 سال کے بعد جب نبوت و رسالت عطا فرمائی گئی تو کمال محمدی کا ظہور تھا. غرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں جس مبارک مہینے میں تشریف لائے وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مناسبت سے ماشاء اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے سنانے کی کافی محفلیں منعقد ہوتی ہیں, جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے گزشتہ درس میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ ہم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سننے سنانے کے سلسلے میں اگر جڑنا ہے تو انتہائی سنجیدہ اور معتبر جگہوں پر جڑنا ہے, جہاں پر واقعی اور معتبر اور مستند ذریعے سے پیارے نبی کی سیرت بتائی جا رہی ہے. اور یہ بھی اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اور آپ کا ذکر ہوگا اس عنوان سے جلسے منعقد کر کے دوسرے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے, تو ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اور ویسے اصول اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے آپ لوگ فتوے کی روشنی میں, علماء کی تلقینات کی روشنی میں, وہ یہ کہ انہی دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننا سنانا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. کیا مطلب؟ اسی مہینے میں پیارے نبی کی سیرت کے جلسے رکھے جائیں سے کیا مطلب؟ کیا کوئی قرآن حکم ہے؟ کیا کوئی حدیث کا اشارہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں, اور نہ ہی کوئی معقول وجہ ہے. اس لیے کہ نبی اور رسول کی جو ذات ہوتی ہے وہ کس غرض سے ہوتی ہے, اس پر ایمان لایا جائے, ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے, ان کی اطاعت کی جائے. جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ بھائی ہم رسولوں کو بھیجتے ہی ہیں اس غرض سے کہ ان کی اطاعت کی جائے. قرآن مجید میں ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس غرض سے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو رسول کی اطاعت یہ ہر امتی پر عائد شدہ ذمہ داری ہے قرآن کی روشنی میں کہ ان کی اطاعت کی جائے, اور اطاعت کرنے والا کون ہے؟ امتی. اب امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آپ کی شخصیت سے واقفیت ضروری ہے. اب شخصیت سے واقفیت کے لیے ضرور کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اطاعت کی جائے. پیارے نبی کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, پہنتے کیسے تھے, اوڑھتے کیسے تھے, ان کا چہرہ مہرا کیسا تھا, ان کی وضع خطہ کیسی تھی, آپ کے عقیدے کیا تھے, آپ کی عبادات کیا تھی, آپ کا سونا کیسا تھا, آپ کا جائنا کیسے تھا, یہ معلوم کرنا ہے ہر امتی کو. تو ایسے امتی ہو پہلی فرصت میں پیارے نبی کی سیرت کو جان کر اطاعت کی اسپرٹ کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں آ جائے, یہ مقصود ہے اور یہ حق ہے بڑا حق. اب اس کے لیے دینی اس مہینے ہی میں سننا کیا ضروری ہے؟ بنیادی بات سوال یہ کہ اسی مہینے میں ہم کو حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں, عائد ہوتے ہیں. اس لیے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دلائل نقلیہ کے اعتبارات سے بھی اور عقلی اعتبارات سے بھی اسی مہینے میں انہی دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سننا سنانا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر عاشق کو ہر امتی کو یہ چاہیے کہ اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی فرصت میں جانکاری لے کے میرے نبی کیسے تھے. اس اصولی فتویٰ ہونے کے باوجود یا علمی تلقین کے باوجود پھر بھی بہت سارے مسلمان جذباتی انداز میں اعتقاد اور محبت کے ساتھ اسی مہینے میں سنتے سناتے ہیں, تو اس کی ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ شدت سے تردید بھی نہیں کی ہے اور بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے کا موضوع بنانے کو نہیں بولا ہے. لیکن اصولی طور پر اس کی کیا حیثیت اور کیا حکم ہے معلوم ہونا چاہیے, اس لیے واضح کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکت کو موضوع بنا کر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن چیزوں کی نالج لینا ہے, معلومات لینا ہے, وہ بہت سارے حصوں پر مشتمل ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کئی تجلیات کا مجموعہ ہے، کئی نورانیات اور کئی نورانی کیفیات پر مشتمل ہے. ایک شمع نور کی سینکڑوں تجلیاں ہیں، ایک شمع نور کی سینکڑوں تجلیاں ہیں. کیسے اس کا احاطہ یا احسا کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی محفلوں میں؟ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کی سیرت پاک کو اپنی زندگی کے ایک مستقل موضوع بنا لیں مطالعے کے لیے. سیرت کی کتابوں کو باضابطہ مطالعے میں رکھنا، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا، گھر میں سنتے سناتے رہنا، اس کے ظاہری برکات بھی ہوتے ہیں فرماتے ہیں. روحانی برکات تو ہیں ہی ہیں، جسمانی برکات اور امراض سے شفا بھی بتائی گئی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب مشہور طیب کے نام سے ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مجموعہ ہے اختصار کے ساتھ. اس کی پڑھنے کی برکتوں میں تجربات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ گھروں میں اس کو پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں، سننے سنانے کے نتیجے میں، جہاں ہمارا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے، روحانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں تاثرات اس کی برکتوں سے جسمانی اور ظاہری اعتبارات سے بھی برکتیں اور خوبیاں آتی ہیں. اس لیے ہر امتی کو چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اپنا بنیادی موضوع بنا لے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رد پاک کو مجھے پڑھنا پڑھانا ہے، سننا سنانا. مظاہر احادیث شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عملی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقوال اور اعمال اور تقریرات کا مجموعہ ہے. تو احادیث کا اہتمام کرنا گھروں میں، وہ بھی گویا سیرت پاک ہی کا ایک پہلو پڑھنا پڑھانا ہے. اور حضرت حاضر طیب صلی اللہ علیہ رحمٰن نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر جو واقعات رونما ہوئے، یا اس کو یاد کرنا یا اس کو ذکر کرنا، یہ نفسی ہی یہ بھی خیر کا سبب ہے اور برکت کا سبب اور عبادت کی قسم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تلقین فرما رہے ہیں وہ کہ آپ کی ولادت اولا، پہلی ولادت، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ وہ دو ولادتوں کی تقسیم کرتے ہیں، ایک ولادت صغرا، ایک ولادت کبرا. ولادت صغرا سے مراد آپ کا جسمانی اعتبار، آپ کا جمال کا ظہور ہونا دنیا میں، اور نبوت رسالت جو ملی وہ ولادت کبرا ہے گویا، اور ایک وہ کمال محمدی کا ظہور ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبارات سے دنیا میں آنے کا جو دن یا جو تاریخ ہیں، اس کا جو ذکر کرتے ہیں ان جلسوں میں عام طور پر، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ثواب اور عبادت کا پہلو ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں عملی پہلو کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کمال محمدی کے تذکرے کریں جس میں ہمارے لیے عملی پہلو ہے، تو یقین اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا بنسبت اس کے، اس لیے کہ وہ مطلوبات اور مقصودات میں سے ہے. آپ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا جو تاریخ ہے وہ ہمارے لیے یقیناً خوشی کا سبب ہے، ہر مومن کو خوشی ہونا چاہیے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف خوشی ہی خوشی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے جو ایام اور جو اوقات ہیں یا جو چیزیں ہیں، اس میں ہمارے لیے عمل کے کون سا پہلو ہے؟ ظاہری اعتبارات سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، تو وہاں سے ہماری فائدے کی چیزیں شروع ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اس میں عمل کے پہلو ہیں، عمل کے اسباب ہیں. مثلا آپ کے نبوت و رسالت کے دیے جانے کے بعد آپ نے جو ایمان دیا وہ ایمان اپنانا، آپ نے جو عبادت کے طریقے دیے وہ عبادت کو اپنانا، آپ نے جو اخلاق دیے وہ اخلاق کو اپنانا، اس میں ہمارے لیے عمل کے پہلو. اور یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں حضرت کہ لوگ جو ہے ولادت جسمانی کے ظہور پر خوشی منانے کے لیے بہت خوشی سے آسانی سے جڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پر یا اس کے بعد یا اس 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 کے تذکرے سے ہمارے تقاضے کچھ بھی سامنے نہیں آتے ہیں, تو آدمی خوشی خوشی اس کو جوائن کر لیتا ہے. بلکہ ایسے ایسے لوگ بھی خوشی خوشی اس میں حصہ لے لیتے ہیں جس بیچارے کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہوتی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, سوائے اس کے کہ وہ کلمہ گو ہے, سوائے اس کے کہ وہ بات ظاہری اعتبارات سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ بھی ایک اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے اپنی جگہ پر, لیکن مقصودات اور مطلوبات میں سے نہیں ہے نا وہ کیفیت. کیونکہ آدمی الٹی سیدھی زندگی گزارتا رہے لیکن بھائی چلو بار بار دل بھر کے دسا ہمارا نام کرو بول کے شراب خانے میں سے اٹھ کے آ گئے, جوئے خانے میں سے اٹھ کے آ گئے, جھنڈا لے کے ساتھ دے دیے تھوڑا, جلسے میں بیٹھ گئے تھوڑا, شامیانہ لگا دیے, بیگا چڑھا دیے, اس میں خوشی خوشی کے خوشی خوشی سے ضرور شامل ہوتے ہیں, اس لیے کہ صرف وہاں پر خوشی کا اظہار ہے. اور اس تذکرے میں کہ جس میں کمال محمدی کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے اور جہاں پر کہ ہم کو مقصودات اور مطلوبات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تقاضے لگ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پر جو ہے نا آدمی پیچھے ہوتا ہے. وہاں اتنے ازدحام سے یا اپنی کثرت سے شریک نہیں ہوتے, وہاں اتنے جب اور ذوق سے شوق اور ذوق سے شریک نہیں ہوتے, اور خصوصیت سے وہ طبقہ اس لیے کہ وہاں پر عمل کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عمل سے پیچھے رکھے ہوئے. تو بس دوستو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر برکت بڑی برکتوں کا حامل ہے, بڑی سعادتوں کا حامل ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت کے کمالات کو احساس کرتے ہوئے یا احاطہ کرتے ہوئے بولنے کی کسی میں گنجائش بھی نہیں, سکت بھی نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. اللہ عز و جل اپنی توفیق سے کسی کسی ساتھی سے کچھ کچھ کہلوا دیتے ہیں تو اس کی رفت میں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے, گر بشویم دہن زمشک گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, اگر میں اپنے آپ کو مشک اور گلاب سے بھی دھوؤں اور پھر اس کے بعد آپ کا نام لوں تب بھی جو ہے نا بے ادبی ہی کی کمال ہے, بے ادبی کا کمال ہے بولا مجھ کے گلاب سے بھی دھو کر اگر نام لیا گیا تو ایسی مقدس ایسی بابرکت اور ایسی پاکیزہ ذات, ایسی قدسی صفات, ایسی بلندیوں اور عظمتوں والی اور ایسی شان و شوکت والی ذات بابرکت. اور آپ کی ذات بابرکت کی جامعیت کمالات اور خوبیوں کو سمجھتے ہوئے اس شاعر نے جو کہ آپ کو انداز میں کہا غالباً علامہ اقبال ہی کے اشعار ہیں کہ وہ دانا ہے سبل مولا ہے کل ختم و رسل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آتے, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی قرآن. وہ دانا ہے سبل یعنی وہ ذات کہ جو مختلف طریقوں کے جانکار ہیں جاننے والے, مولا ہے کل یعنی گویا ساری انسانیت کے کارساز ہیں کہ ان کی بگڑی بنائی آ کر انہوں نے ان کو صحیح رخ پر ڈالا, جنت کے راستے پر ڈالا, اس اعتبار سے مولا ہے کل. ختم الرسل جن پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا, مہر کے طور پر ان کو بھیجا گیا, پھر فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ غبار رام کو بخشا فروغ وادی سینا, راستے کا جو گرد و غبار ہوتا ہے ایسی حیثیتوں والی شخصیات کو انہوں نے ایسی رفعت اور بلندی اور کردار اور اخلاق کی بلندی اور پاکیزگی عطا فرمائی کہ جیسے طور سینا کو بلندی حاصل ہوتی ہے عام زمین کی سطح کے مقابلے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذوات قدسیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ آپ وسلم کی نبوت و رسالت کی بعثت سے پہلے
انتہائی عجیب قسم کی زندگی گزار رہے تھے اور ایسی گھٹیا زندگی گزار رہے تھے کہ ان پر اطراف اکناف کے مہذب قومیں آ کر حکومت کرنے اور رول کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے کہ ان جاہلوں کے درمیان کیا حکومت کرنا. لیکن ایسی شخصیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر عنایت ڈالی اور ان کی قسمت بدل دی, اور ایسی قسمت بدل دی کہ ان کو رفعت و بلندی سے نواز دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ ہم صحیح ڈھنگ سے اونٹ بھی نہیں چلا سکتے تھے, نہیں چلا پاتے تھے, یعنی اتنی صلاحیت اور اتنی استعداد بھی نہیں تھی. اشارہ کروا رہے ہیں کہ اسلام کی بھی اسلام نے ہمیں عزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم نے ہم کو یہ رفعت و بلندی عطا فرمائی کہ آج یعنی ہمارے دست یعنی زیر دست سمجھی اطراف اکناف کے بے شمار ممالک ان کے ماتحت ہو گئے تھے, اس سامنے بھی ہو گئے کہ وہ سارے قوموں کی قیادت کر رہے تھے, سارے انسانوں کی رہنمائی کر رہے تھے. تو غز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکت ایسی والا صفات ہے, اور عشق و مستی کی نگاہ میں شاعر کہہ رہا ہے آپ دیکھو گے تو وہی اول بھی ہیں, وہی آخر بھی ہیں, وہی ظاہر بھی ہیں, وہی باطن بھی ہیں. اب یہ وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر و باطن کی تعلیمات کا اشارہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے کی تعلیمات میں زیادہ ملتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکت اللہ عز و جل کے علم میں معلوم اول کی حیثیت رکھتے ہیں. اور معلومات کی تعیین کے اعتبارات سے تعیین اول, معین اول, اور تنزلات ستہ میں سے پہلا تنزل, یہ سب تعلیمات اور اعتبارات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ہونے کی حیثیت سے, اس لیے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. یہ حدیث ہمارے صوفیہ کے ہم اول ہیں, مطلب قبول کی گئی ہے, اول ما خلق اللہ نوری. اور پھر ظاہر و باطن کے اعتبارات سے بھی منشأ تخلیق کائنات کے اعتبارات سے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبارات سے وجود بخشنا نہ ہوتا تو اللہ عز و جل یہ زمین و آسمان کے سسٹم ہی نہ بناتے. یہ حدیث بھی ہمارے صوفیہ اور اولیاء کرام کے پاس معتبر ہے اور مقبول ہے. تو غرض یہ سب ان سب اعتبارات کو شاید اس میں جوڑ لیا ہے. ایک نگاہ ہے عشق و مستی میں, وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی قرآن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا سے بے شمار خوبی اور کمالات کا مجموعہ ہے جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے. دراصل اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی دعا کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنایا, بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے, بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے. پھر اس کے بعد ان کی دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ اے اللہ ہم کو اور ہماری ذریت کو تیرا فرمانبردار بنا دے, اور ہم کو تیری عبادت کے طور طریقے سکھا دے, اور ہم پر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو جا, بے شک آپ ہی توبہ کو قبول فرمانے والے اور مہربان ہیں, رحم کرنے والے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تیسرا حصہ ہے, وہ آیت حذیفہ جو میں نے پڑھی, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پالنہار, جو میری نسل کی ہماری ذریت میں سے جو نسل یہاں پلے گی بڑھے گی, یا جن کی نسلیں یہاں پر چلیں گی, ان میں تو انہی میں سے ایک رسول کو بھیج, ان میں سے ایک رسول کو بھیج, ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے ان کو, اور ان کو کتاب کی تشریح اور تفہیم بھی کرے,
یعنی قرآن کی، اور ساتھ ساتھ حکمت اور دانش مندی اور عقل مندی کی باتیں بھی ان کو سکھلائے، اور ساتھ ساتھ ان کو پاکیزہ بھی کر دے، ان کا تزکیہ بھی کر دے، یعنی بد عقیدگیوں سے ان کو پاک کر دے، بدعملیوں سے پاک کر دے، بد اخلاقیوں سے پاک کر دے، وغیرہ وغیرہ. بے شک آپ یہ غالب اور حکمت والے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تیسرا حصہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے بنائے کعبہ کے موقع پر کی تھی، یہی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرما کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں اس کو ظاہر فرمایا، اس کو ہویدا فرمایا. یہی اس آیت شریفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، وہی دعا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، اور اس طریقے سے آپ وسلم کو انہی میں سے قبول فرمایا ان تمام تر شانوں اور صفتوں کے ساتھ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہیں. یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، بولے تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہیں، یعنی ان کی انہوں نے جو دعا فرمائی تھی اس کی عملی صورت ہے، وہ اس کا ظہور ہے. وہ یہ فرماتے ہیں. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتوں کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حیثیتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہے. احادیث کی حجیت کا تذکرہ ہے اسی آیت شریفہ میں، اور یہ بعض علمی اعتبارات سے اس میں بحثیں ہیں. اس سے ہٹ کر بنیادی طور پر چند اور بحثیں بنیادی طور پر کی جاتی ہیں. جب بعثت کا تذکرہ یا نبوت کا تذکرہ یا رسالت کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو ان سوالات کو ہم بھی دہراتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدھ کو کھولتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن چند سوالات ہم ایک ساتھ عرض کر رہے ہیں آپ حضرات کو، تاکہ آپ ان سوالات پر تھوڑا سا فکر کریں اور غور کریں، اور یقیناً بہت سارے ساتھیوں کو علم ہوگا اور ان سوالات کے جوابات جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی مذاکرہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بنایا تو یہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو بھی کوئی جاری کہیں کو فرمایا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ اور نبی کس کو بولتے ہیں، رسول کس کو بولتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ان کی ضرورت اس کی پڑی بھائی، انسانوں کی بستی کے واسطے، انسانوں کے واسطے ان رسولوں اور نبیوں کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اور پھر دوسرے ہے کہ یہاں پر جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کسی کو نبی بولا جا رہا ہے، کسی کو رسول بولا جا رہا ہے، فرق کیوں ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں؟ اور ایک سوال ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول کا کیوں بنایا گیا ہے؟ اور پھر جب یہ بنیادی جو بحثیں ہیں، نبی اور رسول کی ضرورت کئی کو پیش آئی، نبی کی کیا معنی ہے، اس کے کیا تعریف ہے، رسول کے کیا معنی ہے، اسی کیا تعریف ہے، ان کا کیا فرق کیا ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کیوں بنایا گیا ہے، آخری رسول کیوں بنایا گیا ہے، یہ بنیادی سوالات کے جوابات سے مطمئن ہونے کے بعد جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ہم مان لیں گے اور تسلیم کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں ہم پر؟ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا حقوق ہیں اس رسول کے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ چند بنیادی سوالات ہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہم کو. رہی پہلی بات کہ بھائی نبی اور رسولوں کی ضرورت کی کوئی پیش آئی دنیا میں، جیسا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں آج کل، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم کو کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس دانش مندی ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم کو یہ چیزیں کافی ہیں، ہم کو کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اسلام میں نبی اور رسولوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو دوستو، ہمارے علماء کرام بنیادی طور پر اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، ایسی خوبیوں سے نوازا جو دیگر مخلوقات کے پاس وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس قوت گویائی جو ہے نہیں، وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، ایسی جیسے کہ انسان کو دی گئی۔ ہنسنے کی جو قوت ہے انسان کے پاس، وہ ہنسنے کی قوت بھی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، وہ خوشی کا اظہار بعض مخصوص طریقوں سے کرتے ہیں لیکن انسان جیسا ہنستا ہے کوئی مخلوق نہیں ہنستی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو فہم اور عقل عطا فرمائی ہے، ایسی فہم اور ایسی عقل کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کو دیگر مخلوقات سے امتیازی شان بخشتے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ مزین فرما کر انسان کو مبعوث فرمایا، اور امتیازی جو خوبی ہے وہ عقل و فہم والی ہے۔ تب اس عقل و فہم کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جہاں عزت و شرف بخشا اور شان بخشی، وہیں پر اللہ عز و جل نے یہ چاہا کہ اس انسان کو ہم اپنے بعض احکامات کا مکلف بھی بنانا چاہ رہے، ذمہ داری بھی بنانا چاہ رہے۔ تو جب اللہ میاں اس عقل کے دینے کے بعد انسان کو ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہیں، بعض کاموں کا حکم دینا چاہ رہے ہیں، بعض کاموں سے منع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ عز و جل کے احکامات اس انسان تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور ذریعہ کیا ہو، تو اللہ عز و جل نے اپنی حکمت خاص اور مسئلہ سے یہ ضروری سمجھا کہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو جاری فرما کر ان کے واسطے سے میں انسانوں تک اپنے مرضیات اور منشے کا علم عطا کروں۔ ایک تقریر اس انداز کی علماء نے کی ہے کہ انسان کو عقل دے کے اللہ نے اس کو مکلف بنا، ذمہ دار بنانا چاہا کہ بھائی جب اس کو میں نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عقل جیسی چیز دی ہے تو میں اس کو چند چیزوں کا ذمہ داری بنانا چاہتا ہوں، اور ذمہ داری دینے کے لیے اللہ عز و جل نے نبی اور رسولوں کے کو واسطہ بنایا۔ ایک تقریر اس انداز کی، دوسری تقریر اس انداز کی ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو بہت سارے سورسز آف نالج دیے، ایسے ذرائع دیے جن ذرائع سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، جیسے حواس سے خمسہ ظاہرہ ہیں، اور چوتھی بڑی چیز ہے عقل و فہم اور دانش مندی، دیکھ کر کچھ حاصل کرتا ہے، سن کر کچھ حاصل کرتا ہے، چکھ کر کچھ حاصل کرتا ہے، چھو کر کچھ حاصل کر سکتا ہے، سونگ کر کچھ نالج لیتا ہے، اور فکر کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو انسان کے پاس یہ ذرائع علم ہیں، ان ذرائع علم ہی کے غرے میں اور غرور میں یہ منکرین اسلام یا منکرین اللہ اور رسول اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو کسی کے گائیڈنس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ سورسز آف نالج ہیں۔ تو ہمارے علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ سورسز آف نالج جو ہے، یہ جو ذرائع علم آپ کے پاس ہیں، آپ اس کے ذریعے سے ایک پرفیکٹ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بنا سکتے، بہت سے بہت آپ خالق کی ذات کو غالب کی ذات کا تھوڑا بہت عرفان حاصل کر سکیں گے کہ بھئی ایک پیدا کرنے والا ہے، اور یہ بھی پہچان سکیں گے کہ بھئی آپ خالق ایک ہے، لیکن اس کی مرضیات کی تفصیلات آپ سے آپ واقف نہیں ہو سکتے، احکامات سے آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ عقل کی بنیاد پر آدمی بہت سے بہت اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین کر سکتا ہے اور اس کے ایک ہونے کا یقین کر سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ جو نالائق دہریے ہیں، یہ کہ جو اسلام کے انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ تو توحید کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کوئی ایسا آدمی ہے جس آدمی کے پاس اب تک نبوت اور رسالت کی کوئی بات نہیں پہنچی، کوئی داعی نہیں پہنچا، کوئی دعوت دینے والا نہیں پہنچا، تب بھی وہ آدمی اس کی عقل کی بنیاد پر اللہ عز و جل کے ہاں حشر کے میدان میں اس کو توحید کے بارے میں اس سے سوال کریں گے، اگرچہ کہ دین کی شریعت کی تفصیلات کے بارے میں اس سے سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے پاس دین پہنچا ہی نہیں تھا، ان کے سمجھے خدا نخواستہ، اگرچہ کہ اللہ عز و جل کی عادت شریفہ یہ ہے کہ نبی اور رسول کو یا نبی اور رسول کے نائبین کو یا ان کی تعلیمات کے داعی حضرات کو اللہ نے تمام ہی انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ان کے کچھ ایسے قبائل ہیں یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر علم کی روشنی ہی نہیں پہنچی, کبھی کوئی بندہ ہی نہیں پہنچا اللہ اور رسول کا نام لینے والا. تب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس عقل کی بنیاد پر اللہ نے اسے توحید کا سوال کریں گے تو کتنے خدا کو مانتا تھا, خدا کو مانتا تھا یا نہیں تھا, یہ ایک سوال, اور پھر کتنے خداؤں کو مانتا تھا یہ سوال بھی اس سے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسانی موجود کا پتہ دیتی ہے. اس لیے کہ موجودات جو ہے نا, یہ موجودات پتہ دے رہی ہیں کہ ان کا ایک وجود دینے والا. لیکن اب یہاں ایک احتمال یہ رہتا ہے کہ شاید کئی لوگ مل کے, کئی ذوات مل کے کئی شخصیتیں مل کر ہو سکتا ہے یہ وجود دے رہی ہوں, 2, 3, 4, 5, 6, 8 مل کر. تو عقل انسانی پھر رہنمائی کرتی ہے نہیں, یہ موجودات میں جو سسٹم چل رہا ہے, جو ڈسپلن چل رہا ہے, جو نظم و ضبط چل رہا ہے, یہ نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ وجود میں لانے والا ایک ہی ہے. تو چیزیں موجودات موجود کا پتہ دے رہی ہیں, اور موجودات میں نظم و ضبط اور اس میں ڈسپلن, یہ اس موجود کے ایک ہونے کی دلیل ہے. اور یہ انداز قرآن مجید نے بھی اپنایا ہے, لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا, زمین و آسمان کے نظام میں اگر کئی خدا ہوتے تو اس میں یہ زمین و آسمان میں یہ ایسا نظام نہیں چلتا تھا, بلکہ گڑبڑ ہو جاتی. کوئی چاہتا دن ہو, کوئی چاہتا رات ہو, کوئی چاہتا بارش ہو, کوئی چاہتا نہ ہو, اس طریقے سے گڑبڑ ہو جاتی. اچھا, تو عقل کی روشنی میں ہم بہت سے بہت اللہ کی ذات کو اور اس کے ایک ہونے کو سمجھ سکتے تھے. لیکن اللہ عز و جل کی عبادت کیسے کی جائے, اس کی مزید تفصیلاتی نام اور صفات کیا ہیں, اس کے احکامات کیا ہیں, اس کے مرضیات کیا ہیں, اس کے منہیات کیا ہیں, کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے, وہ تفصیلات ہماری عقل نہیں جان سکتی. تو ضرورت پڑی اس بات کی کہ خود خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ شخصیتوں کے ان کی رہنمائی کرے. پہلی بات تو یہ کہ خود خالق کائنات انسانوں کی رہنمائی کرے کہ بھائی وہ کس سے خوش ہوتا ہے ہمیں بتائے, کس سے ناراض ہوتا ہے ہمیں بتائے. تو اب اللہ عز و جل نے اپنے مرضیات سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے نبی اور رسولوں کے سلسلے کو جاری فرمایا. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کئی کو نہیں بتایا لوگوں کو, ہر انسان کو بتا دینا تھا, دیکھ میری عبادت کا یہ طریقہ ہے, دیکھ یہ کام کر, دیکھ یہ کام نہ کر. تو اب یہاں پر دو احتمال آتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ بھائی اللہ میاں اپنے تمام تر صفاتی خوبیوں اور جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو کے انسانوں کو بتائیں, یا جلال و جبروت کے اظہار کے بغیر بتائیں. یہ دو احتمالات ہیں. جلال و جبروت کے اظہار کے ساتھ, یعنی اپنی ذات کے پورے جلال و جبروت کے اظہار کے ساتھ اگر بتانے آئے اللہ میاں تو کوئی انسان برداشت نہ کر سکے, دیکھ نہ سکے, جل کے رہ جائے. جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جتنے حجابات میں سے ان میں سے اگر ایک بھی حجاب ہٹا دیا جائے تو مخلوقات جل کے خاکستر ہو جائیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ میاں دوسری حیثیتوں سے ظاہر ہو کے لوگوں کو بتائیں. تو وہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ کہ جب اللہ میاں خود ہی ظاہر ہو کے بولے کہ دیکھ میں خدا ہوں تیرا, میرے گمان میں ایک ہوں, میرے گمان میری عبادت ایسی کر, میری عبادت ویسی کر, یہ کاما کر, یہ کاما نکو کر, بول کے اللہ میاں بولا خود, تو پھر اس کی بندے کے اندر امتحانات کی شکل باقی نہیں رہتی تھی, اس کو ماننا ہی ماننا تھا. اور اللہ میاں کی حکمت اور منشا ایسا نہیں تھا کہ بھائی کوئی ماننے پر مجبور ہو کر مجھے مانے, بلکہ اللہ عزوجل نے دنیا بنائی اور دنیا بنا کر انسانوں کی یہاں بستی بسائی, اور اللہ میاں نے یہ چاہا کہ بندے اختیاری ایمان کے ساتھ مجھ پر ایمان لائیں, غیب پر ایمان لاتے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں کہ بھائی نہیں دیکھے ہوئے انسین انداز میں بغیر دیکھے کہ مجھ پر بندے ایمان لائیں اور میری باتوں کو مانیں. یہ اللہ میاں کی حکمت اور منشا تھا. انہوں خود ظاہر ہو کے بول دیتے تو کوئی ہر کوئی مانتا ہی مانتا. تو اللہ عز و جل کی یہ جو حکمت ہے کہ بھی بندے مجھے نہ دیکھتے ہوئے مجھ پر ایمان لائیں, اس حکمت کے تحت اللہ عز و جل نے اپنی ذات کو ظاہر کرے بغیر یہ چاہا کہ انسانوں تک میرے پیغامات بھی پہنچے, تو اس کی شکل جو اللہ نے جو اختیار فرمائی وہ یہ کہ بندوں ہی میں سے مخصوص شخصیتوں کو ان کے اندر استعداد اور صلاحیتوں کی وہ کیفیت بھر کے اور پیدا فرما کر کہ جو مطلوب ہوتی ہے اللہ سے کسب فیض کے لیے, فرشتوں سے کسب فیض کے لیے, وہ پیدا فرما کر اللہ عز و جل ان پر اپنے پاس سے خصوصی طریقے سے علم بھیجتا ہے, اور اس خصوصی طریقے سے علم بھیجنے کا نام وحی ہے, اور وحی کہتے ہیں چھپے ہوئے اشارے کو. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسولوں کے سلسلے کو ضروری سمجھ کر اللہ عز و جل نے انسانوں پر رحم اور فضل فرماتے ہوئے یہ سلسلہ جاری فرمایا. تو کئی کو ضرورت پڑی بولے تو ہم کو اللہ کی مرضیات اور تفصیلات سے واقفیت کے لیے نبی اور رسولوں کے سلسلے کی ضرورت پڑی, اس سے جانکاری لینے کے لیے اللہ عز و جل کا پیغام ان تک پہنچے اور پھر ان کے واسطے سے دوسرے انسانوں تک پہنچے. اسی ضمن میں کی جو دوسری بحثیں یا دوسرے سوالات اور جوابات ہیں انشاءاللہ العزیز حسب موقع عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ایمان اور آپ کے ساتھ سچا عشق و محبت نصیب فرمائے, اطاعت و فرمانبرداری کے پورے پورے جذبات ہمیں